بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. کتاب السلام چل رہی ہے اور اس میں سلام کی فضیلتیں اور سلام کو عام کرنے کا حکم اور سلام کے مسائل بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلی حدیث اس کتاب کے سب سے پہلے باب کی، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس امت کے زاہد ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہٹ کر ان کی ایک رائے تھی، وہ یہ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے اپنے 24 گھنٹے کی ضرورت سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے. تو صبح جب اٹھے کوئی اور جب گھر میں مال آئے، دکان چلا رہا ہے تو اس میں پیسے آئے، کہیں سے ہدیہ آ گیا، یا رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی میراث آ گئی، تو فیملی کے لیے شام تک میں ضرورت 100 پاؤنڈ کی ہے اور آگے 1000، تو ان کا مسلک یہ تھا اور ان کا مذہب یہ تھا کہ باقی 900 کی خیرات فرض ہے، کل کا پرسوں کا خیال نہیں رکھنے کا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سال کے گزرنے پر 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض ہے، اگر کوئی خرچ نہیں کرے گا 2.5% تو بہت بڑا گنہ گار ہوگا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے، جس سے انہوں نے یہ مفہوم سمجھا، یہ رائے تھی کہ پورے دن میں جتنے خرچے کی خود کو، خود کی فیملی کو ضرورت ہے، اس سے زائد کو اپنے پاس رکھ کر رات کو سونا یہ گناہ کا کام ہے. تو ان کی رائے تھی اور مرتے دم تک ان کی رائے یہ رہی، تو توکل کس درجے کا ہوگا، اسے کہ روزانہ خرچ ہی کر دیتے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ ای الاسلام خیرون. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذہنیت پوری دینی اور اسلامی ہو چکی تھی، جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح ان کی رگوں میں اسلام دوڑتا تھا، ان کی رگوں میں دین تھا، ان کی آنکھوں میں اسلام تھا، ان کے کانوں میں اسلام تھا، ان کی زبان پر اسلام تھا، ان کے دماغوں میں اسلام تھا. تو جیسے ایک تاجر شخص ہے، جب اس کی رگوں میں تجارت آ جاتی ہے 20-25-30 سال تجارت کرنے کے بعد، تو اسے تجارت کے سلسلے میں بہت غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. ایسے چلتے چلتے اس کی کسی گھر پر نظر پڑے گی تو فوراً بغیر کسی کے یاد دلائے ہوئے اس کا ذہن کام کرنے لگ جائے گا کہ اس گھر کو خریدنے کا یہ فائدہ ہے. وہ کسی جگہ یہ سنے گا کہ بھائی فلاں جگہ کے اوپر فلاں چیز اتنے میں بک رہی ہے, فوراً اس کے ذہن میں, اسے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا, کسی کو متوجہ نہیں کرنا پڑتا. اور میرے جیسا آدمی جو تجارت سے بالکل ناواقف ہے, تو بہت فائدہ مند اور سود مند سودا ہوگا, وہ بھی کسی کو کہنا پڑے گا کہ مولوی صاحب اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو اس میں لگا دیجئے, چار پانچ مہینے کے بعد اس کا دگنا نفع ملنے والا ہے, دس گنا نفع ملنے والا ہے. ذہن نہیں جاتا. اور کوئی اگر ہمیں سمجھائے گا تو بھی ہمیں سوچنا پڑے گا 100 مرتبہ کہ یار بڑی مشکل سے 500 پاؤنڈ جمع کیے ہیں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں لگا دو اور 6 مہینے کے اندر 10 گنا نفع آئے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, مگر جو تجارت کے اندر ہے اسے ایسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا کہ اس کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ بار بار کہے گا کہ نہیں نہیں آپ ہماری بات مان لیجیے. تو جن لوگوں کے مزاج دینی اور اسلامی ہو جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں ان کا یہی حال ہوتا ہے. اسی لیے ان کے لیے مال قربان کرنا بھی آسان, جان قربان کرنا بھی آسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول کرنا آسان. تو یہ حضرات جو ہے ان کا ذہن دینی ہو گیا تھا, اسلامی ہو گیا تھا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے کیا تھے, یہ پوچھتے تھے کہ اسلام کے اعمال میں سے سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے کہ جس کو کرنے سے زیادہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا, زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی, زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور ساتھ میں یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کی نظر میں گناہ کون سا سب سے بڑا ہے جس سے اللہ سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے, جس سے ہماری آخرت بگڑتی ہے. یہ کیوں پوچھتے تھے؟ تاکہ عمل اچھے عمل کا پتہ چل جائے تو اس کو کریں, اور وہ بڑے گناہ کا پتہ چل جائے تو اس سے بچیں. ایو الذنب اعظم عند اللہ, ایسا سوال پوچھتے تھے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, سب سے بڑا جرم کون سا ہے. اور وہ نوٹ کرتے تھے کہ اچھا شرک بہت بڑا گناہ ہے, جادو کرنا کسی پر بہت بڑا گناہ ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نوٹ کرتے تھے کہ یہ تو زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں. اور ساتھ ساتھ میں یہ پوچھتے تھے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, ایو العمل احب الی اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا. یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ایو الاسلام خیرن, اسلام کی خصلتوں میں سے, اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل بہترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل بتلائے. نمبر ایک, تطعم الطعام. یہ علماء اور طلبہ کے لیے ہے کہ یہاں شروع میں ان محذوف ہے, ان تطعم الطعام. تطعم الطعام سب سے اچھا عمل اور سب سے اچھی خصلت ایک تو یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے, اور دوسرا وتقرا السلام, ای وان تقرا السلام, اور یہ کہ تو سلام پڑھے یعنی سلام کرے, سلام پڑھے یعنی سلام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من عرفت ومن لم تعرف, اس شخص پر بھی جسے تو پہچانے اور اس شخص پر بھی جسے تو پہچانے نہیں, یعنی پہچانتا ہے اس پر بھی اور نہیں پہچانتا ہے اس پر بھی. مسلمان ہو یا تو یہ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, پہچانتا نہیں ہے کہ اس کا نام اسماعیل ہے, ابراہیم ہے, احمد ہے, مگر جانتا ہے کہ ہمارے محلے میں رہتا ہے, مسلمان ہے. یا یہ کہ میں نے ان کو مسجد میں کئی مرتبہ دیکھا ہے, یہ مسلمان ہے. یا یہ کہ میں مسجد عمر میں گیا تھا, ان کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ہمارے علاقے میں, مگر مسلمان ہے, راستے میں مل گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا یہ کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا, پہلی مرتبہ دیکھا, مگر سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, کرتا پہنا ہوا ہے, تو سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان ہے, تو سلام کیا جائے. دیکھو یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ سلام کرنا
یہ اسلامی اخوت کے حقوق میں سے ہے. کسی کے جنازے میں شرکت کرنا, کسی کی عیادت کرنا یعنی جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا, سلام کرنا, یہ اسلامی اخوت کے حقوق میں سے ہے, اسلامی بھائی چارے کے حقوق میں سے ہے, رشتہ داری کے حقوق میں سے نہیں ہے, دوستی کے حقوق میں سے نہیں ہے. آج کل ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. جنازے میں کب جاتے ہیں؟ جب رشتہ دار ہو یا دوستی ہو. کسی کی عیادت کے لیے کب جاتے ہیں؟ جب رشتہ داری ہو یا دوستی ہو. سلام کب کرتے ہیں؟ جب دوستی ہو رشتہ داری ہو. سلام میں تو کچھ بھی اجنبی آدمی کو بھی کر لیتے ہیں, مگر وہ دوسری دو چیزیں ہیں اس میں تو اسی وقت جنازے میں جاتے ہیں جبکہ دوستی ہو یا رشتہ داری ہو. یہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر حقوق ہیں, رشتہ داری ہو, دوستی ہو اور ساتھ میں مسلمان بھی ہے تب تو جانا اور زیادہ ضروری ہو گیا, مگر رشتہ داری نہیں, دوستی نہیں, مسلمان ہے اور ہم یہ سمجھے کہ چونکہ دوستی نہیں رشتہ داری نہیں اس لیے اس کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں یا اس کے جنازے میں شرکت کریں, یہ غلط خیال ہے. اسی لیے یہاں کہا کہ سلام کرے اس کو جسے آپ پہچانیں اور سلام کرے اسے جسے آپ نہ پہچانیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو غالباً امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے وقت میں مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر مسجد میں نہیں جائے گا. آج کل نظر آتی ہے یہ چیز بھی, پہلے تو لوگوں کو شرم آتی تھی نماز کے وقت میں گھر سے نکلتے نہیں تھے, نماز کے وقت میں گھر سے نہیں نکلتے تھے کہ بھئی کوئی مسجد سے دور رہنے والا بھی کہ اگر باہر کسی نے دیکھ لیا نماز کے وقت میں ذرا اچھا معلوم نہیں ہوگا, برا لگے گا. پھر جو ہے نکلتے تھے مگر مسجد کے پاس سے نہیں, اب جو ہے فریلی جاتے اور پھر مسجد میں آنے والوں کو سلام کر کے جاتے ہیں, یعنی ہم مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ سلام کر کے جاتے ہیں, مل کر جاتے ہیں, ملاقات کر کے جاتے ہیں. تو یہ علامت قیامت میں سے ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو کیا ہونے لگے گا کہ نماز کے وقت میں ایک شخص مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر مسجد میں آئے گا نہیں. میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالی شانہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے, مجھے بھی کچھ توفیق مل جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی, ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا ہم خود کو فائدہ ہوگا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ نماز تو ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ہو رہی ہے, پانچ وقت کی نمازیں ہو رہی ہے, ہم نماز چھوڑتے نہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر تھوڑا بہت یہ غور کرو کہ ہماری زندگی میں اللہ کے جو دوسرے احکام ٹوٹ رہے ہیں ان کا بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں. ایک تو ہے نا, ایک تو کہ اللہ ہمیں مسجد میں, اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے, یعنی اللہ نے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کیا جن کو اسپیشل انویٹیشن دے کر دن میں پانچ مرتبہ بلایا جائے. تو بالکل گھر میں نہ آتا ہو وہ اللہ کی نافرمانی کرے, دوسرا یہ کہ اللہ کے گھر میں آتا ہے پانچ وقت اور پھر وہ نافرمانی کرے. میرا حضرت مولانا سے کچھ لینا دینا نہ ہو, میں مولانا کے گھر بالکل نہیں جاتا, نہ مولانا کے یہاں چائے پیتا ہوں, نہ مولانا کا ہدیہ قبول, مولانا سے کوئی لینا دینا اور پھر میں مولانا کی برائی بیان کروں. اور دوسرا یہ بھی برا ہے مگر دوسرا کہ مولانا کا کھاؤں اور انہی کا کھو دوں, مولانا اکرام سے مجھے بلائے, چائے پلائے, بار بار کہیں کہ آپ گھر نہیں آتے, تشریف لائیے, گھر نہیں آتے, پھر جاتے ہیں, بہت اکرام کرتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر ان کی ہم مخالفت کریں, ان کے خلاف ہم بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں دوسری جو نافرمانیاں ہیں, آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی, گھر میں ٹی وی ہو, دوسرا ایک غیبت ہے, بہتان ہے, بے پردگی ہے, چہرے کے اوپر شرعی داڑھی نہیں ہے, ان سب چیزوں پر محنت کرو. اور پھر دل کی بیماریاں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تزکیہ کی فکر کرو, دل ذاکر ہو جائے, چوبیس گھنٹے ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں, اللہ کی محبت دل میں اتر جائیں, اس کی فکر کرو. تو خیر ایک علامت تو یہ ہے قیامت کی کہ ایک شخص مسجد کے پاس سے گزرے گا, نماز کا وقت ہوگا مگر مسجد میں نہیں آئے گا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سلام کرے گا, یعنی یہ دوسری علامت قیامت کہ مسلمان سلام کرے گا ایسے شخص کو جسے وہ پہچانتا ہے, اور ایسے شخص کو سلام نہیں کرے گا جسے وہ پہچانتا نہیں. یہ چیز بھی عام ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہماری مسجد میں یہ شو ایریا میں سے جب آپ داخل ہو کر کے مسجد میں آتے ہیں تو آپ خود محاسبہ کیجئے کہ ایٹریم میں اگر ہماری 10 آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جب ایسا کوئی شخص نظر آ جاتا ہے جسے ہم پہچانتے ہیں تو کیا السلام علیکم ابراہیم بھائی, السلام علیکم ماما جی, مولانا السلام علیکم بھائی, السلام علیکم. اور ایسے شخص پر نظر پڑتی ہے جسے ہم پہچانتے نہیں ہیں تو اسے ہم سلام نہیں کرتے, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پہچاننے والا سامنے آ گیا اسے سلام کیا, اس کے بعد ایسا شخص آ گیا جو نامعلوم ہے اسے سلام نہیں کیا اور تیسرے کو سلام کیا. تو دیکھو سلام کے ذریعے ایک مسلمان کا دل خوش کرنا چاہیے تھا ہمیں, اس کے بجائے دو کو سلام کر کے تیسرے کو چھوڑ کر اس کے دل کو ہم توڑ رہے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے دوسری قوم کا کوئی شخص آ گیا, کوئی افریقن آ گیا, کوئی ٹرکش آ گیا, کوئی عرب آ گیا, اسے تو سلام کرتے ہی نہیں. اسی طرح ان کا بھی حال ہوتا ہے, ٹرکش ہے, عرب حضرات ہیں, وہ ان کی نظر جب پڑتی ہے کہ یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, وہ سلام نہیں کرتے, الگ الگ قوموں کو سلام نہیں کرتے. اچھا حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں کے باشندے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو اتنے پیار محبت سے ملتے ہیں, گلے لگتے ہیں, ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں, اور اجنبی کو دیکھتے ہیں تو سلام نہیں کرتے, اور اجنبی اگر انہیں سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا بھی ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے, بہت بھاری, بڑی مشکل سے جواب سنائی دیتا ہے. بلکہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ حالت دیکھو کتنی مسلمانوں کی گری ہوئی ہے, میں سعودیوں کی یا عربوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جن حضرات نے وہاں رمضان المبارک میں کچھ وقت گزارا ہوگا انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ افطاری سے پہلے جب جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں بھی اور خاص طور پہ مدینہ منورہ میں لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں, اس سے کہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے دسترخوان پر جائیں, وہاں کے مقامی سعودی, اور وہ اتنی عاجزی کرتے ہیں اور اتنے جھک جاتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے, اور وہ پکڑ کر وہ ہم داڑھی کو بھی پکڑیں گے, بوسا بھی دیں گے, ہاتھ بھی پکڑ لیں گے اور پکڑ کر کے لے جائیں گے اور دسترخوان پر بٹھائیں گے, اور بہت اکرام. جیسے ہی مغرب کی نماز سے فراغت ہو گئی ان کو ہم میں کوئی دلچسپی نہیں, پھر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر ہم ان کو سلام کرنا چاہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہمارے اندر. ان کو دلچسپی صرف اتنی تھی کہ اس کو افطاری کے ثواب کے لیے استعمال کر لیا جائے, بس اس کے بعد ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہمارے سلام میں, ہماری ملاقات سے. یہ آپس میں سب کو سلام کرو راستے میں جو بھی ملے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو سلام کرتے تھے, تو سلام کو عام کرنے کا حکم بھی ہوا ہے, افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. تو جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اسلام کی سب سے اچھی خوبیاں, سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے سے مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ بات بتائی کہ سلام کرو, اور سلام ہر شخص کو کرو, چھوٹے کو کرو, بڑے کو کرو, جس کو پہچانتے ہیں اسے کرو, جسے پہچانتے ہیں نہیں ہے اسے کرو, دوست کو کرو, دشمن کو کرو, مسلمان ہو. اور پہلی چیز کیا بتائی, کھانا کھلاؤ, تطعم الطعام. اب عربی میں جب کھانے کا ذکر آتا ہے تو ایسا کہنا پڑتا ہے کہ زید کو کھانا کھلاؤ, صرف کھانا کھلاؤ نہیں, کس کو کھانا کھلائے بھائی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ کھانا کھلاؤ, کس کو کھلائے وہ ذکر نہیں کیا, کھانا کھلاؤ, کس کو کھلائے, مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ, نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ, علماء کو کھانا کھلاؤ, چھوٹوں کو کھانا نہیں, یہ ذکر ہے کھانا کھلاؤ. تو حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ آگے اس لیے نہیں لکھا کہ تاکہ عام رہے کہ سب کو کھانا کھلاؤ, جس کو کھلا سکے کھلاؤ, اپنوں کو کھلاؤ, پرایوں کو کھلاؤ, نیک کو کھلاؤ, بد کو کھلاؤ, چھوٹوں کو کھلاؤ, بڑوں کو کھلاؤ, مردوں کو کھلاؤ, عورتوں کو کھلاؤ, مسلمانوں کو کھلاؤ, غیر مسلموں کو کھلاؤ, انسانوں کو کھلاؤ, جانوروں کو کھلاؤ, کھلاؤ بس جہاں کہیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے حدیث کی شرح کرنے والوں نے کہ جو کچھ ہو سکے کھلاؤ, جو کچھ ہو سکے کھلاؤ. حافظ جی پانچ پانچ پاؤنڈ کا پورشن بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں کہ بھائی روزانہ 100 آدمیوں کو میں پانچ پانچ پاؤنڈ کا پورشن کھلاؤں گا. لیاقت بھائی کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ کھلاؤں گا, اس لیے کہ میری یہی حیثیت ہے. اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ بھائی 5 پاؤنڈ کا ایک پورشن دن میں بھی بنا کر نہیں دے سکتے, مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان 5 بچوں کو ایک ایک کرپس کھلا دیتے ہیں, کہا یہ کرو آپ. اور اخیر میں کچھ نہ ہو سکے تو کچھ ڈرنک پلا دو, اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پانی پلاؤ. یہ بھی تو تیم تام میں آ گیا, شارحین نے لکھا ہے. آپ کے اندر جتنی طاقت ہے وہ کرو. ہے کسی کو کچھ خرید کر دے دیا, آپ کے کار میں کچھ ہے اور کیفی پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی دوسرا آدمی ہے, کہا کہ بھئی یہ فروٹ لے جاؤ, آپ فروٹ لے جاؤ کھلاؤ لوگوں کو, مسلمان ہے غیر مسلم ہے کھلاؤ. یہ اسلام کی بہت ہی بڑھیا خصلتوں میں سے بہت بڑھیا عمل ہے. ہمارے گھر کوئی آئے جتنا ہو سکے کرو, اسلام کی بڑھیا خصلت ہے. عورتوں کو بھی سمجھاؤ, اور اگر عورتوں کو یہ بھی سمجھاؤ, عورتوں کو یہ بھی سمجھاؤ کہ دیکھو ہمارے یہاں جب بھی مہمان آئے تو خندہ پیشانی سے خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کرو. اگر آپ سے کچھ نہ ہو سکے تو خوشی خوشی ان کو پانی پلا کر کے روانہ کرو, صرف ڈرنک پلا کر کے روانہ کرو, دکان کے بسکٹ اور چائے کھلا کر کے روانہ کرو, اور آگے کچھ ہو سکے تو بہت اچھا. مگر گھر میں مہمان آئے تو بوجھ نہ سمجھو, جتنا ہو سکے جو کچھ ہو سکے ان کو روانہ کرو, کھلا پلا کر. تو کھانا کھلانا, اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کے اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز کا ذکر نہیں ہوا, روزے کا ذکر نہیں ہوا, زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا, حج کا ذکر نہیں ہوا. یہ تو بنیادی ارکان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو, یہ سب سے افضل عمل دو. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. ابھی چند منٹ میں اس سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے, اصل میں ہے یہ, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل اعمال کی ایک کیٹیگری ہے. جیسے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 4. تو اسی طرح افضل اسلام کے ارکان 4, پھر افضل اعمال بہت سارے ہیں. وقت پر نماز پڑھنا یہ بھی افضل عمل, پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی افضل عمل, اللہ کے راستے میں نیک کام کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی افضل عمل, دین کی خاطر جد و جہد کرنا یہ بھی افضل عمل, تعلیم و تعلم پڑھنا پڑھانا افضل عمل. تو افضل اعمال بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب اگر ایک شخص مجھ سے پوچھے کہ مجھے بھی کچھ ذکر بتلا دیجیے, اب اذکار تو بہت زیادہ ہے, تو بہت سارے اذکار ہیں, ان میں سے اس شخص کی حالت کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کہ آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے, اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے, اتنا کافی ہے آپ کے لیے. اور کوئی عالم پوچھے گا تو اسے کچھ اور بتلایا جائے گا. اور یہ پوچھنے والے اور عالم کے درمیان کا کوئی شخص ذرا دینی ذہن کا عالم نہیں ہے, اسے کچھ اور بتایا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا اور یہ پوچھتا تھا کہ اسلام کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو وہ تو بہت سارے اعمال ہیں, اس کو کیا کیا بتلائیں؟ بہت لمبی لسٹ بتلائیں گے تو شوق بھی ختم ہو جاتا ہے کہ او ہو 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 اتنے سارے اعمال کہاں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے حکمت والے معلم تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں دیکھتے تھے. ایک بات یہ دیکھتے تھے کہ اس پوچھنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو جب آپ دیکھ لیتے تھے کہ یہ بخیل ہے تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی کھانا کھلانا. آپ دیکھ لیتے تھے کہ یہ سلام نہیں کرتا تو آپ فرماتے تھے کہ سلام کرنا. ایک تو یہ دیکھتے تھے, پوچھنے والے کے بارے میں دیکھتے تھے کہ یہ افضل اعمال میں سے کن اعمال میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو وہ بتلا دیتے تھے. جن پر عمل کر رہا ہے اس کو بتلانے کی تو ضرورت ہی نہیں, وہ تو عمل کر رہا ہے. اچھا, کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے تھے کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کون سی کمزوری ہے، پوچھنے والے میں تو وہ کمزوری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، بڑے صحابی ہیں، ان میں یہ کمزوری نہیں، مگر اس نے پوچھا ہے اور اس نے پوچھ کر کے مجھے موقع دے دیا ہے احمد بھائی کو بتلانے کے لیے، محمود بھائی کو بتلانے کے لیے، شکیل بھائی کو بتلانے کے لیے، عثمان بھائی کو بتلانے کے لیے، کہ یہ لوگ کھانا کھلانے میں ذرا پیچھے ہیں، سلام کرنے میں بھی پیچھے ہیں، تو پوچھ یہ رہا ہے، تو ساس کو کہہ کر بہو کو سنا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیتے تھے کہ بھائی کھانا کھلاؤ، سلام کرو، تو دیکھو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حالات، حالات کو دیکھ کر، حالات کیا کیا مطلب کہ فقر کے حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں، ریسیشن کا دور ہے، اور ہر شخص کسی پر خرچ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ اب اس وقت پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو کہ نماز تو سب ہی پڑھ رہے ہیں، زکات سب دے رہے ہیں، اس میں کمزوری ہے کہ آج کل لوگوں نے ایک دوسرے کو کھلانا بند کر دیا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ بھائی کھانا کھلاؤ۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے سفر میں، اور سفر میں، سفر کرتے کرتے بھوریا میں ہے، نوساری میں ہے، دمن میں ہے، واپی میں ہے، جس جگہ پر ہے وہاں کے حالات کو دیکھ کر آپ بولتے تھے۔ تو الگ الگ حدیث میں الگ الگ افضل عمل جو آیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ تعارض ہے یا کانٹراڈکشن ہے کہ ایک حدیث میں یہ کہ نہیں، یہ سارے افضل اعمال ہیں، بہترین اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ موقع پر جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے گفتگو فرماتے تھے۔ اس میں علماء کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے، معلمین کے لیے، درس و تدریس میں مشغول لوگوں کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے، مشائخ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، جس جگہ پر ہم بات کر رہے ہیں، جن لوگوں میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کی استعداد کو دیکھ کر، ان کی ضرورتوں کو دیکھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور یہ جو دو خصلتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ علماء اور طلباء کے لیے ایک اور بات ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ فعل مضارع کبھی کبھی امر کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر امر ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، حکم ہے، تم کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو، اس کو بھی جسے تم پہچانتے ہو، اس کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ تو دو باتیں یہاں سے اب لے کر کے اٹھو کہ ہم ہماری حیثیت کے مطابق جس کی جتنی خدمت کر سکیں گے وہ کریں گے، اور نمبر دو، جو بھی ہمیں ملے گا ہم اسے سلام کریں گے۔ اجنبی لوگوں کو بھی کرو، اپنے لوگوں کو بھی کرو، اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سلام کے معاملے میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ سلام سے دوسروں کو تو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو محروم کرتے ہیں۔ تو راستے میں ملے تو السلام علیکم، اور گھر اپنی بیوی کو دعا نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو دعا نہیں دے سکتے، تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی زور سے بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے یہ دعائیں نکلے، اور جب گھر کو چھوڑ کر جاؤ تو کہو کہ میں جا رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔